حضرت والا نور اللہ مرقدو کے اشعار. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, بتوں بت کی جمع ہے, بت سے مراد تمام نامحرم عورتیں اور امر لڑکے, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, مگر اے نفس تیری پھر بھی نادانی نہیں جاتی, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی, بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی, محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر, محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر, کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی, کے رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی۔
قریب قریب آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت والا حضرت میر صاحب دعوان ورکاتم کی محبت میں حضرت جناب شاہین اقبال اثر صاحب نے اشعار لکھی۔ قلب میر میں پنہاں بحر رازدانی ہے، قلب میر میں پنہاں، قلب میر میں پنہاں بحر رازدانی ہے، پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے۔
داد دینے میں تو کنجوسی نہ کر، ماشاء اللہ خوب بہت عمدہ پڑھ رہے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، ان کی محبت ہے، اللہ ان کی حسن نظر کے مطابق معاملہ فرمائے۔
پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے، قلب میر میں پنہاں، میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا، میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا، میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے، میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے۔ میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا، میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے، پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے۔ میر میر کو نہ دے پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر. سبحان اللہ, شیر دیکھیے. پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, میر کی زیارت کر, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے, پیر کی کہانی ہے, میر کی زبانی ہے. پیر حق قدر دے دل, میر ہی کو ہے حاصل, میر ہی کو ہے حاصل, قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے, قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے, میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے, دولت نہانی سے کا معنی ہے چھپی ہوئی دولت. قلب میر میں کیا کیا دولت نہانی ہے, میر کی پیر پر شباب اپنا, میر نے کیا میر نے کیا قربان, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی ہے, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی پیر کی کہانی ہے, میر کی زبانی ہے. عشق ایسا تحفہ ہے, جس کے سامنے ہم دم, جس کے سامنے ہم دم, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے. عشق ایسا تحفہ ہے, جس کے سامنے ہم دم علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے. میر میرے مرشد کی آخری نشانی میں کشان حق نو علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے. ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی, ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی. آبشر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے, آبشر نہیں ہے یہ خمر آسمانی ہے. قلب میر میں پنہاں بحر رازدانی پیر کی کہانی ہے, میر کی زبانی ہے.
اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے اور محبین کے حسن ڈھنگ کے مطابق, ان کے نیک گمان کے مطابق میرے ساتھ معاملہ فرمائے. حضرت والا کی ملفوظات خزائن شریعت و طریقت روزانہ سنا جاتا ہے. اس میں سفر برطانیہ, وہاں سے سفر برطانیہ ہوا تھا حضرت والا کا 2003 میں, غالباً اس میں 2003 میں, تو کچھ اس کے ملفوظات تھے. اس کے بعد وہاں سے حضرت نے عمرے کا سفر فرمایا تھا, تو آج وہ اسی کو سنا جائے گا. وہاں سے عمرے کے لیے روانگی ہوئی تھی. عمرے کے لیے روانگی 16 جمادی الثانی 1424 ہجری مطابق 15 اگست 2003 بروز جمعہ. آج برطانیہ سے روانگی کا دن تھا. حضرت والا کی جدائی سے تمام احباب غمگین تھے. پاکستان واپسی پر حضرت والا کا حرمین شریفین کی زیارت کا نظم تھا. چنانچہ 15 اگست کو صبح 7:15 حضرت والا لسٹر سے لندن ہیترو ایئرپورٹ روانہ ہوئے. کار میں حضرت مولانا ایوب سورتی صاحب, حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور راقم الحروف تھا. 9 بجے کے قریب ایئرپورٹ پہنچے. پرواز کا وقت 12:30 بجے تھا. لسٹر، بارٹلی، گلوسٹر اور دیگر مقامات سے حضرت والا کو رخصت کرنے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. ان سے مسافر کے بعد حضرت والا نے فرسٹ کلاس لاؤنج میں آرام فرمایا. ایئرپورٹ پر مولانا احمد علی صاحب بن حضرت مولانا آدم صاحب کا فون آیا کہ آج رات فجر کے قریب انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ لسٹر سے لندن روانہ ہو رہے. 12:55 پر جہاز نے جدہ کے لیے پرواز کی اور 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق 7 بجے جدہ ایئرپورٹ پر اترا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حافظ سمیع اللہ صاحب کی کار میں حضرت والا مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. حضرت والا کے ساتھ حافظ ضیاء الرحمان صاحب، ممتاز صاحب، یہ تشریف فرمائے، حضرت کے خلیفہ بھی، اور احقر راقم الحروف تھا. 11 بجے شب مکہ مکرمہ آمد ہوئی. حضرت والا نے عشاء کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمایا اور تھوڑی دیر آرام فرمایا. اتنی طویل مسافت اور تھکن کے باوجود فرمایا کہ عمرہ ابھی ادا کرنا ہے. کراچی سے تقریباً 50 افراد حضرت والا کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے ایک دن پہلے پہنچ چکے تھے. بنگلہ دیش سے بھی بہت سے علماء اور دیگر حضرات آئے ہوئے تھے اور بہت سے مقامی حضرات نے بھی عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا. جملہ رفقا نے حضرت والا کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور رات 2 بجے عمرہ سے فارغ ہوئے. 24 جمادی 1424 مطابق 23 اگست 2003 بروز ہفتہ بعد ظہر مکہ مکرمہ. حرم شریف میں ظہر کی نماز پڑھ کر بہت سے لوگ دوبارہ مجلس میں آ گئے. ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے نفس کو بدمعاش نمبر 1 یقین کرنا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے نفس کو آدمی جتنا خود جانتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا. ہر شخص کو اپنی بدمعاشیوں کا علم ہے، اس لیے اپنے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک اپنے اعمال کو سوچے تو خود یقین آ جائے گا کہ میرا نفس بدمعاش نمبر 1 ہے. اگرچہ لوگ اس کو تقدس معابی کا لقب دے رہے ہوں اور حضرت والا دامت برکاتہم بھی کہہ رہے ہوں، مگر وہ اپنے کو دامت شرارتہم سمجھے، اپنے نفس کو بدمعاش اور مہادشت یقین کرے. مہادشت یہ ہندی کا لفظ، انتہائی بدمعاش. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا علاج کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے، جتنا ہو سکے اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں. اس کی دلیل کونوا صادقین ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بدمعاش نفس کو نیک اور متقی بنانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ پڑو. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں کتنا رہے، تو اللہ مالوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خالقوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ. جب تک ان کا تقویٰ، ان کے پاکیزہ اخلاق تمہارے اندر منتقل نہ ہو جائیں تب تک ان کے ساتھ رہو. عصبیت یعنی تعصب کرنا کفر کی نشانی ہے. عصبیت کفر کی نشانی ہے. اس کے بعد والا نے مولانا عبد المتین صاحب جو ڈھاکہ آئے ہوئے تھے ڈھاکہ سے آئے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ بنگلہ زبان میں اس کا ترجمہ کرو۔ بنگلہ دیش سے 15 حضرات حضرت والا کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ترجمے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بنگلہ زبان سے سب کو مزہ آیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ ایمان دل میں اتر گیا، اگر عصبیت اور نفسانیت ہوتی تو مزہ نہ آتا۔ اسی لیے ہمارے دوست آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں، ہم سب ایک امت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان کے نبی ہیں، بنگلہ دیشی، ہندوستانی، پاکستانی، برطانوی، افریقی، امریکی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ مختلف زبانیں رکھنے والوں کا نبی ایک ہی ہے، اس لیے ہم سب ایک ہیں۔ جب ہمارا اللہ ایک ہے اور ہمارا رسول ایک ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک قوم فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ تم میں سے جو مرتد ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ ہے آیت کا، کہ تم میں سے جو مرتد ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں اللہ تعالی ایک قوم پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ نے قوم نازل فرمایا، اقوام نازل نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عاشقین سب ایک قوم ہیں، چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، چاہے وہ عربی بولتے ہوں یا انگریزی بولتے ہوں، بنگلہ بولتے ہوں یا اردو بولتے ہوں، چاہے کوئی زبان بولتے ہوں، لیکن اللہ سے محبت رکھنے والے سب ایک قوم ہیں، ایک امت ہیں۔ اس لیے اختلاف زبان اور اختلاف رنگ سے خود کو ایک دوسرے سے برتر یا کمتر سمجھنا کفر ہے۔ اس لیے اختلاف زبان اور اختلاف رنگ سے خود کو ایک دوسرے سے برتر یا کمتر سمجھنا کفر ہے۔ فرض کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان آ جائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عربی میں بولیں گے، لیکن ہر زبان میں ایک ترجمان بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہر زبان میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہر زبان ہماری ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کو دوسرے تک دین پہنچانے کے لیے ہر زبان کا ترجمان چاہیے۔ اس لیے زبانوں سے نفرت مت کرو، زبانوں سے نفرت میں بوئے کفر آتی ہے۔ ہر زبان کو اللہ نے اپنی نشانی فرمایا ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، اس میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھنا، اس سے نفرت کرنا کفر ہے۔ زبان سے نفرت کرنا اور رنگ سے نفرت کرنا کہ یہ کالا ہے وہ گورا ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ کوئی رنگ ہو اور کوئی زبان ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، بنگالی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا کفر ہے۔ اس عصبیت اور صوبائیت کہ یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، اس لیے فلاں سے بہتر ہے، یہ کفر کی نشانی ہے اور جنت سے محرومی کی علامت ہے۔ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ عصبیت اور تعصب سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جنت میں رنگوں کا اور زبانوں کا اختلاف نہیں ہے، جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے۔ جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی، سب عربی بولیں گے۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے کیونکہ ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہاں اللہ سکھا دے گا، جنت کی نعمتوں کا استعمال کرنے کا طریقہ اللہ الہام فرما دے گا. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی قلب پر ان کا خیال گزرا. لیکن جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو جنت یاد بھی نہ رہے گی کہ جنت کدھر ہے اور جنت کی حوریں کہاں ہیں. اللہ تعالی کی زیارت میں ایسا مزہ آئے گا, وہ سامنے ہے. نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. وہ سامنے ہے, نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بلد امین کی برکت سے اور کعبہ شریف کی برکت سے جنت ہی ہونا مقدر فرما دیں, جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیں. دوزخ میں سزا پا کر جانے سے اللہ بچائے, جنت نصیب فرمائے اور جنتی اعمال کی توفیق دے, اور اللہ جہنم سے بچائے اور اعمال جہنم سے بچائے, اور اللہ ہماری نالائقیوں کو, کوتاہیوں کو, خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے خوشی دکھائے اور غم سے بچائے, بلا استحقاق اپنے فضل اور رحمت محضہ سے ولایت کا اعلی سے اعلی مقام عطا فرما دے. ہم لوگوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, اور جو ہمارے دوست احباب یہاں نہیں ہیں ان کو بھی نصیب فرما دیجئے, اور سارے مسلمانوں کے حق میں میری دعا قبول فرما لیجئے. تمام کافروں کو بھی آپ ایمان عطا فرما کر ولی کامل بنا دیجئے, اپنی رحمت سارے عالم پر برسا دیجئے. مچھلیوں کو پانی میں, جانوروں کو جنگلوں میں, اور پرندوں کو فضاؤں میں عافیت عطا فرمائیے. سارے عالم پر رحمت کی بارش برسا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مضمون جو ہے اس میں قومیت و صوبائیت میں آ جائے, یہ رہ گیا. خانہ کعبہ کے وسط دنیا میں ہونے کا راز, دنیا کے بیچ میں ہے خانہ کعبہ, بالکل وسط ہے, بیچ ہے, درمیان. تو خانہ کعبہ کے وسط دنیا میں ہونے کا راز, اس سے جو وسط دنیا میں جو ہے یہ لوگ بہت, کفار بہت جلتے ہیں, اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ بالکل بیچ میں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے وسط دنیا میں ہونے کا راز ارشاد فرمایا کہ دار السلطنت ملک کے وسط یعنی سینٹر میں ہوتا ہے, اور وہیں مرکزی حکومت یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالی نے کعبہ شریف کو عالم کے وسط میں بنایا. یہ کعبہ ویسے ہی اٹکل پچو نہیں بن گیا, بلکہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ وسط عالم میں میرا کعبہ بناؤ. عالم کو بنانے والا یہ تجویز کر رہا ہے کہ یہ میرا مرکز ہے. اللہ تعالی نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے, اپنا گھر خود اللہ تعالی نے بنوایا ہے اور بتا دیا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے اور قیامت تک یہ کعبہ رہے گا. اگر کسی زمانے میں کسی اس کی عمارت گر بھی جائے تو زمین کا یہ حصہ کعبہ ہی رہے گا. قیامت تک مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. خانہ کعبہ کے مختصر ہونے کی حکمت. اب رہی یہ بات کہ دنیا کے لوگ تو اپنا گھر بڑا بنواتے ہیں اور اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں, پھر اپنا گھر چھوٹا کیوں بنوایا؟ جواب یہ ہے کہ اپنے مہمانوں کی رعایت سے. اگر بڑا گھر بنواتے, مثلا مان لو یہاں سے جدہ تک کا کعبہ بنا دیتے تو ایک ہی پھیرے میں حاجی بھی ہوش ہو جاتے اور ڈاکٹر انہیں خون پہلے سے نکال لیا کر اور پہلے سے ہی انہیں خون چڑھوا دیا کر چڑھایا کرتے. کیا تماشا ہوتا, اللہ تعالی نے چھوٹا سا گھر بنوایا تاکہ میرے حاجیوں کا پھیرا آسان ہو جائے. حرم کے پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کی وجوہات, اور اللہ تعالی نے یہاں کے پہاڑوں اور درخت اور پہاڑوں پر درخت اور سبزہ نہیں لگایا, چٹیل پہاڑ ہیں, جبکہ کشمیر کے پہاڑوں پر درخت ہی درخت ہیں. اس کی کئی وجوہ ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی نے چاہا کہ حاجی میری یاد میں رہیں اور کیمرہ لے کر مناظر کی نظارہ بازی نہ کریں. پہاڑ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, میرے گھر میں پڑے رہو چاہے سوتے ہی رہو لیکن مجھ سے دور نہ رہو. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں کے پہاڑوں کو بالکل ویران رکھا. نمبر دو, دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر درخت ہوتے تو نمی زیادہ ہوتی, اور جہاں نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں. لہذا مینا میں جب حاجی قربانی کر کے اوجھڑیوں کو پہاڑوں پر پھینک آتے تو درخت اور گھاس کی وجہ سے جراثیم پیدا ہو جاتے اور حاجیوں کو کالرا ہو جاتا. اب پہاڑوں پر کوئی سبزہ نہیں, سخت گرمی پہاڑوں کو گرم کر کے اوجھڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے, اس لیے جراثیم پیدا نہیں ہوتے اور حاجی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہاں کے پہاڑوں کو اللہ نے حسین مناظر سے پاک رکھا, اس سے حسن مجازی کی حرمت ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالی نے چاہا کہ میرے گھر والے کا جلوہ دیکھو. اپنی قسمت سے کسی کو گھر کا جلوہ نظر آتا ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو گھر کے جلوے کے ساتھ گھر والے کا جلوہ بھی نظر آتا ہے, یعنی ان کے قلب کو تجلیات خاصہ کا ادراک اور احساس ہوتا ہے. غیروں پر کیوں نظر کرتے ہو, عاشق نباتات ہو کر کیا پاؤ گے, عاشق حیوانات ہو کر کیا پاؤ گے, ان حسینوں کے پاس کیا رکھا ہے, میرے عاشق بنو تاکہ تمہیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. نباتات کا حسن ہو, حیوانات کا حسن ہو, سب فانی ہے, صرف اللہ ہی کا کام آئے گا. گیا حسن خوبان دل خواہ کا, ہمیشہ رہے نام اللہ کا. کون بے وقوف اور کون عقل مند ہے جن حسینوں کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں کہ آہا کیا حسن ہے. وہی حسینہ جب نانی اماں اور دادی اماں بن جاتی ہے تو پھر کیوں بھاگتے ہو اس سے. اسی طرح جب لڑکا نانا ابا بن جائے گا پھر اس کو دیکھو گے. ان عورتوں اور لڑکوں کا حسن باقی رہنے والا نہیں ہے, یہ سب حسین بوڑھے ہونے والے ہیں اور بوڑھے ہو کر قبر میں جانے والے ہیں. اس لیے صورتوں پر مرنے والے جتنے لوگ ہیں سب انٹرنیشنل بیوقوف ہیں, کیونکہ ختم ہونے والے حسن پر مر رہے ہیں. دنیا فانی ہے, ساری دنیا جو غیر اللہ پر مر رہی ہے پاگل ہے. عقل مند صرف اللہ علی ہیں, اسی لیے ان کا نام اللہ تعالی نے اولو الالباب رکھا ہے, یعنی عقل والے. اللہ تعالی نے ان کا نام عقل مند کیوں رکھا, کیونکہ عقل کی بین الاقوامی تعریف ہے انجام بینی, یعنی جو انجام پر نظر رکھے. جن کا حسن بگڑنے والا ہے عقل والے ان سے دل نہیں لگاتے, اور وہ اللہ والے ہیں جو صرف اللہ سے دل لگاتے ہیں. حسینوں پر نہیں مرتے، کیونکہ ان کی نظر انجام پر ہوتی ہے کہ ایک دن ان کی شکل بگڑ جائے گی، اس لیے ایسی فانی چیزوں سے کیا دل لگانا، یہی ان کے عقل مند ہونے کا ثبوت ہے، ورنہ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ جوانی میں چند دن اس کے عشق میں پاگل رہے اور بڑھاپے میں اس سے بھاگ نکلے۔ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ انبیاء علیہ السلام کے بشر ہونے کا راز، ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو بشریت یعنی انسانیت کے سانچے میں کیوں ڈھالا، ملکوتیت یعنی فرشتوں کے سانچے میں کیوں، پیغمبروں کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں کو انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، تو جس کے پیغمبر تھے اس کا سانچہ ہونا ضروری ہے تاکہ بشر بشر کو دیکھ کر مائل ہو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس نقطے کو سمجھایا کہ ایک بادشاہ کا چھوٹا بچہ ناودان یعنی نالے کے اندر چلا گیا، اگر بانس ڈالتے تو زخمی ہو جاتا۔ بادشاہ نے اپنے حکیم یعنی دانشوروں سے پوچھا کہ صاحب میرا بچہ ناپدان میں گھس گیا ہے اور نکل نہیں رہا ہے، ڈر ہے کہ اس میں مر جائے گا، اس کی جان بچائیے۔ اس حکیم یعنی دانشور نے مشورہ دیا کہ حضور اس نالے کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیل کود میں لگا دیجئے، جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میرے ہم جنس کھیل کود رہے ہیں تو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جائے گا، لہذا محلے کے چند بچے اس کے سامنے کھیلنے لگے۔ اب بچہ بچوں کی طرف کھینچ گیا، اس نے سوچا کہ ہماری برادری تماشا کر رہی ہے تو ہم بھی چل کر تماشا کریں اور اپنے ہم جنسوں کے کھیل میں شامل ہو جائیں۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے نبی کو انسانوں کا سانچہ دیا، انسانوں کی شکل دی، مگر انبیاء کی روح نبوت کے نور سے مشرف تھی۔ نبی بھی بشر ہے مگر ایسا بشر ہے جس پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کا نور اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کے باطن میں نبوت کا موتی ہے، نور کا موتی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ عام انسانوں کے جسم اس سے خالی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانیت کے سانچے میں نبوت کو ڈھالا تاکہ انسان کو دیکھ کر مائل ہو جائیں اور فیض نبوت سے ایمان لے آئیں۔ بلد امین میں اللہ تعالیٰ کی آیت کبرا، ارشاد فرمایا یہاں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، پورا شہر اللہ تعالیٰ کی آیت کبرا یعنی بڑی نشانی ہے، کعبۃ اللہ آیت کبرا ہے۔ کعبہ پر ریاض صاحب خیر آبادی کا ایک شعر یاد آیا، کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ حضرت نے ایک دفعہ یوں بھی فرمایا تھا کہ جو اس شعر کو پڑھے گا انشاء اللہ تعالی اس کو حج نصیب ہو جائے، کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ جب میرا پہلا حج ہوا تھا تو کعبے کے اندر ایک شعر موضوع ہوا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ رسول دامت برکاتہم فدا ہو ابی امی کے نواسی فہیم الحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں کعبے میں طواف کے دوران اس شعر کو پڑھتا ہوں تو دوسرے سال حج کا موقع اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے ہیں، یہ ایسا مبارک شعر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکات ہوں پورے طواف میں بار بار یہ شعر پڑھتے رہے۔ کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ طواف میں کعبہ کو نہ دیکھنے کی وجہ، ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرتے وقت نگاہ نیچی رکھو، کعبے کو مت دیکھو۔ طواف میں کعبے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میرے دل میں آیا ہے جو میں نے کسی جگہ لکھا ہوا نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت بادشاہ سے نظر ملانا خلاف ادب ہے۔ بادشاہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ میرے گھر کا جو طواف کرنا میرا ہی طواف کرنا ہے، وہ میرے سامنے حاضری کا وقت ہے، جب طواف کرو تو گھر والے کا مزہ لے لو، کیونکہ میرے گھر کا طواف کر رہے ہو تو گویا میرا ہی طواف کر رہے ہو، جب میں سامنے ہوں تو پھر میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ بادشاہ کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی کیسے ہمت کرتے ہو؟ بادشاہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو۔ میں تو بادشاہ ہوں، مجھ سے آنکھ ملانا کیسے جائز ہوگا؟ کعبہ شریف میں میرے دو شعر ہوئے تھے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ یعنی دنیا کے پھولوں سے مجھے کیا مطلب، یہاں ایرانی، مصری اور دنیا بھر کی عورتیں آتی ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے حج نہیں فرض ہوا، ان کو دیکھنا حج کو ضائع کرنا ہے۔ حج ضائع کرنے کے اسباب سے دور رہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والے بندو، نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنا تم پر حرام ہے کہ تم اجنبی عورتوں پر نظر ڈالو یا لڑکوں کو دیکھو، ان کو مت دیکھو۔ تم بندے ہو، بندگی بجا لاؤ، کعبے میں بھی تم بندے ہو اور باہر کے ملکوں میں بھی تم بھی بندے ہو، یہاں تو اور بھی زیادہ اہتمام کرو کہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر مت دیکھو، ورنہ سارا نور نکل جائے گا اور شیطان بن جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھنا، یہ حکم کہاں ہے؟ ارے یہ قرآن شریف کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرما دیں کہ آنکھوں کو بچاؤ، یعنی نامحرم عورتوں لڑکوں سے نظر ہٹا لو، یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھیں بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہوں تو وہ مطاف کے پاس نہ بیٹھے، تاکہ عورتوں کا حسن صاف نظر نہ آئے، دور بیٹھو، دور سے عورتوں کا حسن دھندلا سا نظر آئے گا اور بد نظری سے بچ جاؤ گے۔ اگرچہ عام لوگوں کے لیے افضل تو یہی ہے کہ کعبہ شریف کے قریب بیٹھیں، لیکن جو بد نظری کا مریض ہے اس کو تجلیات الہیہ کے لیے معصیت کی، حرام کام کی کیسے اجازت ہوگی؟ ایسا شخص بجائے تجلیات الہیہ کے معصیت میں مبتلا، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے مطاف سے دور بیٹھو، تاکہ اگر غلطی سے نظر بھی پڑ بھی جائے تو حسن تو حسن دھندلا سا نظر آئے، صاف نظر نہ آئے، اور گناہ کا مرتکب ہونے سے بچ جائے. گناہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. ارشاد فرمایا گناہ بڑی خراب چیز ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے. محبوب سے جو چیز دور کر دے وہ کتنی بری چیز ہے. گناہ کرنا محبت کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.